الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية اهلكناها فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. مدمزاد اللہ کی تائید و نصرت سے سلسلہ وار دور میں قرآن میں پچھلی دفعہ سورۃ الانعام کی تکمیل ہم نے کی, آج انشاءاللہ سورۃ الاعراف سے آغاز کر رہے ہیں. سورۃ الانعام کی تمہید میں اگر آپ کو یاد ہو یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ ایک طویل مدنی قرآن کے بعد قرآن مجید میں یہ دو سورتیں ہیں, مکی سورتیں, کہ جو مکی دور کے بالکل آخر میں نازل ہونے والی یہ دونوں سورتیں ہیں, اور یہ دونوں جوڑے کی مانند, اور جوڑا ہونے کی نسبت سے کچھ مضامین کی مماثلت ہے کہ جو دونوں میں پائے جاتی. جس طرح سے سورۃ الانعام میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ سیرۃ الانبیاء کی ذیل میں ایک انداز ہوتا ہے قصص النبیین کا, یعنی انبیاء کے ذاتی محاسن کا تذکرہ. تو ابراہیم علیہ السلام کی ذاتی یعنی ایک واقعہ ہے کہ جو کہ سورۃ یعنی سورۃ الانعام میں پچھلی سورت میں الحمدللہ ہمارے سامنے آیا. ایک دوسرا انداز ہوتا ہے سیرت کا, وہ ہے انباء و رسل کا انداز, یعنی رسول آتے ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں, قوموں کو وہ دعوت دیتے ہیں, پیغام دیتے ہیں اللہ کا, اور قوموں کی طرف سے پھر ایک ریٹیلیشن ہوتی ہے, ایک مزاحمت ہوتی ہے, اور ان کی دعوت کا انکار ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ انداز ہوتا ہے پھر انباء و رسل کا, اور یہ انداز انشاءاللہ ہمارے سامنے سورۃ الاعراف میں ہمارے سامنے آئے گا. اسی طرح سے تذکیر کے ذیل میں ہم نے ایک بات یہ سمجھی تھی کہ سورۃ الانعام میں تذکیر بعلی اللہ کا تذکرہ ہے, یعنی تذکیر کا ایک انداز یہ ہے کہ آفاقی نشانیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی تذکیر جو ہے وہ کرائیں, توحید کی دعوت دے. ایک انداز یہ ہے, یہ سورۃ الانعام کا موضوع تھا. ایک دوسرا انداز تذکیر کا ہوتا ہے تذکیر بایام اللہ, یعنی بڑے بڑے دن کے جس میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کی نافرمانیوں پر ان قوموں کو نیست و نابود کر دیا, تباہ اور برباد کر دیا. تو یہ انداز اب ملے گا سورۃ الانعام کے جوڑے سے, یعنی سورۃ الاعراف میں انشاءاللہ چھ قوموں کے واقعات آگے چل کے وہ آئیں گے کہ جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے. تو یہ کچھ مماثلت ہے کہ جو جوڑے ہونے کے نسبت سے دونوں صورتوں میں پائی جاتی ہے. باقی سورۃ الاعراف, اس کا نام اعراف ہے, اور اعراف جو ہے وہ بلندی کو کہتے ہیں, اور اصحاب الاعراف کا تذکرہ آیت نمبر 46 میں اس سورۃ الاعراف کی وہ آیا ہے, اسی نسبت سے پھر اس سورت کا نام سورۃ الاعراف پڑ گیا. اور یہ وہ صورتوں میں سے ایک ہے کہ جو اپنے یعنی نام موضوع کے اعتبار سے نہیں ہوتے, یعنی قرآن مجید میں بعض صورتیں تو ایسی ہیں کہ جن کے نام اپنے موضوع کے اعتبار سے ہیں, جیسے سورہ جمعہ ہے, جمعے کے احکامات کے بارے میں سورت ہے، اسی طرح سورہ منافقون ہے، پوری سورت نفاق کے موضوع پر اور اس کے جو بھی جملہ مضامین ہیں وہ اس میں کور ہوتے ہیں. لیکن بعض صورتیں ہیں کہ جو موضوع سے مطابقت ان کے نام نہیں ہوتے، جیسے سورہ بقرہ ہے، سورت النساء ہے، یعنی اب سورہ بقرہ میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، پوری سورت گائے کے محاسن پر مشتمل نہیں ہے بلکہ ایک واقعہ اس میں آیا، اس کی نسبت سے اس کا نام پڑ گیا. اسی طرح یہ 46ویں آیت میں یہ اصحاب الاعراف کا تذکرہ ہے، یعنی عبد کا واقعہ ہے کہ بعض وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے نیکی اور بدی کا پلڑا جو ہے وہ برابر ہو جائے گا، تو اب وہ ویٹنگ پوزیشن پر ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہوں گے کہ آیا انہیں کہاں ڈالا جاتا ہے، جنت میں یا جہنم میں. اور بہرحال پھر اس کا تذکرہ انشاءاللہ تفصیل وہ اس مقام پر آ جائے گی. تو اس واقعے سے اصحاب الاعراف کے اس کا نام یہ سورۃ الاعراف ہے. یہ مکی صورتوں میں طویل مکی صورت ہے، یعنی ایک بات تو ہم نے پڑھی تھی سورہ بقرہ کے آغاز میں کہ قرآن مجید کی طویل ترین جو صورت ہے وہ سورہ بقرہ ہے اور وہ مدنی صورت ہے، لیکن مکی صورتوں میں جو حجم کے اعتبار سے طویل یعنی جو بھی صورت ہے وہ یہ سورۃ الاعراف ہے، کہ جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی 200 سے اوپر آیات ہیں، اسی طرح 24 رکوع ہیں، کم و بیش یہ کوئی سوا پارے پر مشتمل یہ صورت ہے. اور یہ جو پہلا رکوع اس کا ہے کہ جس کا آج ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، یہ پوری صورت کا انڈیکس ہے، یعنی جتنے مضامین آگے بیان ہو رہے ہیں وہ اس کو کیپشن کی صورت میں پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. اور بہرحال یہ ہے کہ کیونکہ مکی دور کے بالکل آخری دور میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور یہ وہ دور ہے کہ جس میں ایک زبردست ریٹیلیشن ہے قریش مکہ کی طرف سے، اور اذیتیں ہیں کہ جو کہ مختلف انداز میں دی جا رہی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار ہے کہ جو بڑے ہٹ دھرمی کے ساتھ کیا جا رہا ہے. فی الحال یہ ہے کہ بالخصوص ان کے لیے جو بھی وارننگ ہے وہ دی جا رہی ہے، اور بالعموم یہ آخری انسان تک کے لیے اس میں ایک آئینے کے طور پر ہمیں اس کو پڑھنا ہے اور اپنی جو بھی کیفیت ہے اس کو جج کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان آیاتوں کا فہم نصیب کرنا ہے. تو یہ کچھ تمیدی نکات ہیں جو سامنے آئے ہیں، اب انشاءاللہ مضامین کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. آغاز کرتے ہیں. شروع میں حروف مقطعات کا تذکرہ ہے، یعنی یہ 4 حروف مقطعات ہیں کہ جو یہاں آغاز میں آئے ہیں، اور سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی 3 حروف آئے تھے. مقطعات ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو قطع کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹکڑے کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی الف لام میم. اسی طرح سے یہاں ہے الف لام میم صاد، لہٰذا یہ الگ الگ کر کے ان کو پڑھا جاتا ہے. اس کے جو اصل معنی ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتے ہیں، اور مفسرین نے اس میں بہت کلام کیا ہے لیکن وضاحتیں لکھی ہیں، لیکن آخر میں ہر کوئی یہ لکھتا ہے کہ واللہ عالم، یعنی ہم نے کوشش کی ہے ان کے جو بھی معنی بیان کرنے کی، لیکن اصل معنی وہ اللہ وہ بہتر جانتے ہیں. اور مفتی محمد شفیع رحم اللہ بھی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں معرفۃ القرآن میں کہ یہ اصل میں اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے کہ جو امت کو منتقل نہیں ہوا، لیکن بہرحال جو امت کو منتقل ہوا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم ان حروف مقطعات کے حوالے سے، وہ یہ کہ یہ ہر حرف پر جو ہے وہ 10 نیکیاں ہیں. قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اور اللہ کے رسول نے مثال دی حروف مقطعات کی کہ یہ الف لام میم یہ ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ 3 حروف ہیں، اور الف لام میم پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30 نیکیاں ملیں گی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر یعنی حروف مقطعات میکسیمم قرآن مجید میں وہ 5 آئے ہیں، جیسے سورہ مریم کے آغاز میں 5 حروف مقطعات میکسیمم، یہ 5 ہیں، کہیں ایک بھی آیا ہے جیسے نون ہے قاف ہے تو یہ ایک حرف بھی آیا ہے مقطعات میں سے، یہاں 3 آئے ہیں الف لام، یعنی 4 بلکہ آئے ہیں الف لام میم صاد. فرمایا کہ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من، کتاب انزل الیک یہ کتاب ہے کہ جو اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے، یعنی یہ آخری کلام اللہ سبحانہ وتعالی کا اپنے بندوں کے نام، اور درمیان میں جو لنک ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ وحی ہے کہ جو قرآن وہ نازل ہوا. اور یہ اس لیے نازل نہیں ہوا کہ فلا یکن فی صدر کا حرج من، کہ آپ اس کے ذریعے سے، یعنی آپ اپنے سینے میں کوئی تنگی محسوس کریں۔ اب اصل میں دیکھیں پس منظر ذہن میں ہو تو یہ آئے سمجھنا آسان ہے، یعنی پس منظر کیا ہے؟ مکی دور ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات کے ذریعے سے خبردار کر رہے ہیں اور اعمال کی درستگی ہے کہ جو کہ انسانیت کی وہ فرما رہے ہیں، وہ انسانیت کے جو یعنی جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں پڑی بھی تھی، شرک، الہاد، ماندہ پرستی، یہ سارے ظلمات تھے کہ جو کہ عرب کی سرزمین پر تھے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جب آپ دعوت دے رہے تھے جہنم کی آگ میں گرنے والوں کو، اس سے بچانے کی صحیح کر رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ پورے 12-13 سال جو مکی دور ہے، کیونکہ یہ بالکل آخری دور میں مکی دور کے نازل ہونے والی صورت ہے، تو حاصل کیا تھا؟ یعنی کوئی طریقہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو خاص طور پر دعوت نہ دی، ہر طریقہ آزمائے، لیکن یہ ہے کہ مٹھی بھر لوگ ہیں کہ جو کہ اسلام قبول کرنے والے تھے، اکثریت نے جھٹلایا اور ہٹ دھرمی کی بھی انتہا تھی، یعنی ایسے طریقوں سے جھٹلایا جا رہا تھا، وربل پرسیکیوشن ہے کہ جو کی جا رہی، کہ یہ ساحر ہیں، کذاب ہیں، جادو ہو گیا، مجنون ہیں، معاذ اللہ، سما معاذ اللہ۔ اور پھر یہ ہے کہ فزیکل ٹارچر بھی شروع ہو گیا مڈ آف دا مکی پیریڈ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اور نہیں مانتے، کیا انہونی بات ہے کہ یہ آخرت کی خبر دے رہے ہیں کہ تمام انسان جو ہے وہ چورا چورا ہو کے جو ہمارے آبا اجداد مر کھپ گئے اور وہ زندہ ہو کر جو ہے ان سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ ہی ہاتا لما توحدون، یہ تو بڑی انہونی بات ہے، دور کی کوڑی ہے کہ جو محمد لے کر آئے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح سے طنز تھے کہ جو قریش مکہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہے تھے۔ اب دیکھیں ایک عام انسان کی جو کیفیت ہے نا، وہ کیا ہوتی ہے؟ ہم جج بھی کرتے ہیں کہ وہ عام انسان کیا کرتا ہے، اپنی جو بھی ذمہ داری ہوتی ہے اس میں اگر کوئی کوتاہی ہوتی تو وہ اپنی کوتاہی کو ایکسپٹ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اس پر پردے ڈال رہا ہوتا ہے اور وہ کوتاہی دوسروں پر ڈال رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ دوسرے ہی ہیں کہ جو کہ سمجھ نہیں رہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن جو ایک شریف النفس انسان ہے، اس کی کیفیت ہمیشہ یہ ہوگی کہ وہ دوسروں پر انگلی اٹھانے کے بجائے سب سے پہلے اپنے اندر ہے کہ جو کہ جھانک، اور یہی کیفیت اللہ کے رسول کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سینہ ہے کہ جو کہ بچھرا تھا آپ کا، کہ یہ کیا، کوئی میرے اندر کمی ہے، کیا معاملہ ہے، میری دعوت میں کوئی کمی ہے کہ میں ان کو ہر طریقے سے دعوت دے رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ جھٹلانے پر آمادہ ہیں، ضد اور ہٹ دھرمی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو کہ الصادق اور الامین کے سرٹیفکیٹ دے رہے تھے ظہور نبوت سے پہلے، میرا دم بھرتے تھے، سارے تنازعات مجھ سے سالو کراتے تھے، لیکن جب اللہ کی آیات مجھ پہ نازل ہوئی اور ان کو میں جہنم کی آگ سے بچانے کی اس کے ذریعے سے صحیح کر رہا ہوں، یہ میرے جان کے دشمن ہو گئے۔ لہذا اب یہ مرہم ہے ان زخموں پر مکی دور میں کہ جو اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، آیات کی صورت کہ نبی یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج من، کہ اس لیے نہیں کہ آپ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ سینے میں کوئی تنگی محسوس کریں، آپ سے قطر نہیں پوچھا جائے گا کہ اتنے لوگ کیوں ہدایت قبول نہیں کر رہے اور وہ جہنم کا نبالہ بن گئے، قطن آپ سے نہیں پوچھے گا، اللہ ان سے نمٹ لے گا، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ اور فرمایا کہ لتنذر بہ، اور یہ قرآن اس لیے نازل ہوا، یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی کہ تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں۔ اور یہ قرآن مجید کا جو بھی کی اہمیت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جو انقلاب برپا کردہ ہے، اس میں ایک کلیدی کردار ہے قرآن مجید کا، یعنی صحابہ کرام کی تربیت ہو رہی ہے تو کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے۔ تزکیہ ہے تو قرآن کے ذریعے سے ہے، تذکیر ہے تو قرآن کے ذریعے سے۔ جہادن کبیرہ، یعنی سورہ فرقان میں مکی صورت ہے، وہاں الفاظ کیا ہیں؟ وجاہدہم بہ، اس قرآن کے ذریعے سے جہادن کبیرہ ہے نا بھی، آپ بڑا جہاد کیجیے۔ ولتنذر بہ، انذار کرنا، خبردار کرنا ہے تو قرآن کے ذریعے سے۔ ولتبشر بہ، بشارت دینی ہے تو قرآن کے ذریعے سے۔ فذکر بالقرآن، تذکیر یاد دہانی کرانی ہے تو قرآن کے ذریعے سے۔ تو یہ رسالت کا ایک بنیادی یعنی ایک فنکشن اور کلیدی کردار یہ قرآن مجید، اور آگے یہی الفاظ آ رہے ہیں کہ تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وذکرا للمومنین، اور یہ تو یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے، یعنی یہ وہ آیات ہیں کہ جو باطن میں اندر تحت شعور میں وہ توحید چھپ جاتی ہے اور اس پر ردے چڑھ جاتے ہیں، دنیا کی محبت کے اور خواہشات، نفسانی خواہشات کے کمبل اوپر پڑ جاتے ہیں اس حقیقت کے، جو حقیقت انسان ساتھ لے کر آئے۔ عہد الس میں رب کا اقرار ہم سب نے کیا، اور دنیا میں آ کے ہم اپنے اس رب کو بھول جاتے ہیں، وہ رب کی پہچان تحت شعور میں چلی جاتی ہے، سب کانشیس، اب یہ آیات آفاقی کیا کرتی ہیں، یہ آیت انفس کیا کرتی ہیں، یہ آیات قرآنی کیا کرتی ہیں؟ اس حقیقت کو، توحید کو تحت شعور سے شعور کی سطح پر ابھارتی ہے، لے کر آتی ہے اور انسان کی پھر آنکھ کھلتی ہے. تو فرمایا کہ وہ ذکر للمومنین، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ یاد دہانی ہے، تذکیر ہے اہل ایمان کے لیے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس قرآن سے تذکیر، یاد دہانی ہمیں بھی نصیب فرما دے، ہماری زندگیوں میں بھی تبدیلی واقع ہو جائے. اب حکم دیا جا رہا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اور تم اتباع کرو کہ جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. یعنی اتباع کے لائق تو یہ قرآن ہے. آج تم نے اسی قرآن کی اتباع چھوڑ دی ہے تو دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہو. اور یہی پریڈکشن تھی پیشن گوئی اللہ کے رسول کی، مسلم کی روایت میں، کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما و یدع به آخرین. اسی قرآن کو تھامنے کی بدولت اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے، بلندیاں عطا فرماتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے، اور اسی قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے ذلیل و خوار کرتا ہے. آج یہ ذلت محتاجی مسلمانوں پر تھوپ دی گئی، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دور. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ کے قرآن ہو کر. اقبال کا بھی یہی یعنی نبازی ہے، آج اسلاب بھی ہے، نبازی کر رہا ہے، تشخیص کر رہا ہے امت کی زبو حالی تھی. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف نازل کیا گیا تمہاری طرف، اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کے سوا جو دیگر اولیاء ہیں ان کی پیروی نہیں کرنا. یعنی اب یہاں اولیاء سے مراد، آج تو اولیاء اللہ کا بھی تصور بالکل ہی مس کر دیا گیا. یعنی آج سے تصور یہ ہے اولیاء اللہ کے حوالے سے کہ بھئی اولیاء اللہ تو کوئی سپر نیچرل قسم کی کوئی شخصیات ہے، وہ اولیاء اللہ ہے کہ جو کہ پانی پر چل کے دکھا دیں، ہوا میں اڑ کے دکھا دیں. تو بہرحال یہ ہے کہ ایسی پرسنالٹیز کو تو اسے پوجا جا سکتا ہے، ان کی پیروی نہیں کی جا سکتی. ہاں، پیروی کے لائق کون سی ہستیاں ہیں؟ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. گراؤنڈ ریئلٹیز پر پتھر باندھ کر لوگوں کو اتنا قیمتی خزانہ ہے کہ جو کہ پرووائڈ کر دیا ہمیں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کتنی سختیاں برداشت کر. لیکن یہ ہے کہ آج تو تصورات ہی بالکل ڈفرنٹ ہو گئے. یا اولیاء اللہ سے مراد صاحبان اقتدار بھی. آج کیا ہے بھائی؟ فلاں لیڈر ہے، بس وہی ہمارا سب کچھ ہے، اسی کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے مرنا. وہ بھائی جینا اور مرنا تو قرآن کہہ رہا ہے، سورۃ الانعام میں ہم پڑھ کر آئے پچھلی نشستوں میں، کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. نبی آپ فرمائے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا تو اللہ کے لیے. آج جینا مرنا کس کے لیے ہو گیا؟ وہ صاحبان اقتدار، ان کے لیے جو دنیا پرست ہیں، جو دنیا میں ہی غر کرنے والے ہیں، آخرت سے بالکل غافل کرنے والے. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً اپنے قبلے کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہی معاملہ تھا، 360 بت قریش مکہ بنا کے بیٹھ گئے تھے، اور یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے عقل ہے کہ جو کہ مت ماری گئی. فرمایا گیا قلیلم ما تذکرون، کم ہے کہ جو کہ تم نصیحت حاصل کرتے ہو. بکم من قریت، اب یہ اگلی جو آیت ہے، کیونکہ آگے مضامین آنے ہیں چھ قوموں کے واقعات کے جن پر عذاب آئے نافرمانیوں پر، لہذا تمہید یہیں سے باندھ دی گئی. یہی جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ پہلا رکوع آگے کے مضامین کا ایک انڈیکس ہے. بکم من قریت اہلکناہا، ماضی سے عبرت دلائی جا رہی، قریش مکہ کے کان کھولے جا رہے ہیں، ہوش کے ناخن لو. کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا. فجاءہا باسنا بیاتن او ہم قائلون، ان پر ہمارا عذاب آیا، ان پر ہماری پکڑ آئی. کب؟ کہ جبکہ وہ رات کو سو رہے تھے. بیاتن یعنی بالکل غفلت میں رات کو سوتے ہوئے اللہ کا عذاب آ گیا. او ہم قائلون، یا اس وقت عذاب آیا کہ جبکہ یہ قیلولہ کرنے والے تھے. اب یہ قیلولہ کب کیا جاتا ہے؟ یہ دوپہر کے وقت کیا جاتا ہے. یعنی یہ جب دوپہر میں آرام کر رہے تھے اس وقت اللہ کا عذاب آ گیا. یعنی اب یہ عذاب جو ہے اللہ کا، اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں یہ مستقل موضوع ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے بحر و بر میں فساد مچ گیا، تباہی مچ گئی. آج کیفیت یہی ہے ہمارے گناہوں کے، یہ گناہ یہ سبب ہیں اللہ کے مختلف عذاب پے در پے، سیلابوں کی صورت میں، تیز ہواؤں کی صورت میں، طوفانوں کی صورت میں، ویدر چینج کا جو پوری دنیا میں اس وقت رونا ہے. یعنی یورپ، یہ صرف یہی نہیں کہ یہاں کراچی میں صرف گرمی بہت زیادہ ہوگی، پورے یورپ میں اس وقت کیفیت جو ہے وہ ہمارے سامنے کس طرح کے یہ عذاب کے کوڑے ہیں کہ جو اور امت مسلمہ پہ خاص طور پر ذلت محتاجی کا وہ شکار. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یا تو رات کو سوتے وقت یا یہ ہے کہ اس وقت کہ جب یہ دن میں قیلولہ کرنے والے تھے, یعنی قیلولہ کرنے والے تھے, دن میں آرام کرنے والے تھے, اس پر ہمارا اچانک جو ہے وہ عذاب آ گیا. فما کانا دعواہم اذ جاءہم باسنا, اور جب عذاب آتا تھا تو پھر لوگوں کی کیفیت کیا ہوتی تھی, مجرموں کی کیفیت کیا ہوتی تھی, کہ اس وقت ان کی پکار اس کی سوا نہ تھی اذ جاءہم باسنا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا, ان پر پکڑ آئی, الا ان قالوا مگر یہ کہ انہوں نے کہا, چلانے لگے کہ انا کنا ظالمین کہ بے شک ہم ہی ظالم. یعنی اب اللہ کے عذاب جب آنکھوں سے دیکھ لیا جائے اس وقت جو ہے وہ توبہ تائب ہونا یہ پھر کام نہیں آتا, اس سے پہلے پہلے کا وقت ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی روش درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کس طرح سے جبر ہے, ظلم ہے, ذاتی ہے, آج اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی ہر محکمہ وہ کرپشن جو ہے وہ اس میں ڈوبا ہوا ہے. ہر شخص, یعنی مولانا اسلم شیخ پوری رحم اللہ کا وہ قول جن کو شہید کیا گیا وہ سنایا تھا, کئی دفعہ آپ کو سنایا, ایک سیمینار میں انہوں نے آ کے یہی بات ارشاد فرمائی کہ بھئی اس وقت دو ہی افراد کرپشن سے بچے ہیں, ایک وہ کہ جس کو خدا خوفی ہے, آخرت میں جواب دہی کا احساس ہے, وہ کرپشن سے بچا ہوا ہے, اور دوسرا وہ کہ جس کو ابھی موقع ہی نہیں ملا کرپشن کرنا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کیفیت آج ہماری ہے, جو جتنا کرپٹ ہے اتنا زیادہ وہ اقتدار میں اوپر تک پہنچا ہوا. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس وقت پھر اللہ کی پکڑ سے تو ہی نہیں بچیں گے. اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں, اللہ کی پکڑ آتی ہے اور پھر بڑے بڑے لوگ ہیں, جرنیل کرنیل سب چلے گئے اس دنیا سے, جن کے ایک اشارے پر پوری بٹالین موو کرتی تھی اور کوئی حکم کی خلاف ورزی کا تصور نہیں تھا, لیکن سب زمین بوس ہوگا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ کی پکڑ سے تو نہیں بچیں گے, اور اس وقت پکار یہی ہوگی کہ ہم ہی ظالم تھے. اب اس کے بعد یہ فلسفہ رسالت کے اعتبار سے بڑی اہم آیت ہے, اگلی آیت آیت نمبر 6, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, بس ہم لازمن پوچھیں گے ان لوگوں سے کہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے. یعنی ہر قوم کی طرف رسول آئے ہیں, کئی ہزار یعنی رسول اللہ تعالی نے تو بنی اسرائیل کی طرف جو سابقہ امت ہے اسی میں بھیجے. تو بہرحال یہ ہے کہ لازمن پوچھیں گے ان سے بھی کہ جن کی طرف رسول پیغام دے کر بھیجے گئے, اور فرمایا وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, اور ہم رسولوں سے بھی لازمن پوچھیں گے. اب یہ کیا تصور ہے, فلسفہ رسالت کو سمجھیے کہ دیکھیے روز قیامت دو طرح کے حساب ہیں کہ جوتے ہونے ہیں. ایک حساب ہے انفرادی, فردن فردن, سورہ مریم میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ کلہم آتی ہی یوم القیامت فردا, ہر ایک کو اکیلے اکیلے فردن فردن اللہ کے حضور حاصل ہو کے حساب کتاب دینا ہے. اللہ تعالی وہاں ہمیں ثابت قدمی جو ہے وہ نصیب کرنا. تو ایک حساب تو ہے فردن فردن, کوئی ساتھ نہیں ہوگا, جن پر آج بڑے ہم زوم کرتے ہیں کہ یہ ہمیں بچا لیں گے, فلاں اولیاء ہمیں بچا لیں گے, جن کے مزاروں پر ہم نظرانے دیتے ہیں, کیا کچھ نہیں کرتے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے شرک کی ہر غلاظت سے. لیکن ایک حساب کتاب ہونا ہے مجموعی, یعنی اجماعی, یعنی اجتماعی حساب کتاب. اور وہ اجتماعی محاسبہ کیا ہے کہ ہر قوم اس پر رسول جو ان کی طرف بھیجے گئے ان کو کھڑا کیا جائے گا, پوچھا جائے گا جو پیغام اللہ کی طرف سے آپ کو پہنچا تھا آپ نے آگے پہنچایا کہ نہیں قوم, تو کیا خیال ہے تمام رسول کیا کہیں گے؟ تمام رسول کہہ دیں گے اللہ جو پیغام آپ اچھی طرح جانتے ہیں, جو پیغام آیا تھا ایز اٹ از من مان ہم نے پہنچا دیا اپنی قوم. اور دیکھیں یہ فلسفہ رسالت کے اعتبار سے ہماری جو پوزیشن ہے اس وقت اس امت محمدیہ کی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو کریٹیکل اس اعتبار سے ہے کہ اس دنیا میں ہی اللہ کے رسول ہم سے ہماری زبانوں سے یہ جملے نکل گئے تھے. حجت الوداع کا موقع یاد کریں, 1,23,24,000 کا اجتماع ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں, الا هل بلغت, کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ تو یونینیمسلی جو جواب آیا ہے تمام لوگوں کی طرف سے بڑا سالڈ جواب ہے, نبی نہ صرف آپ نے پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا, حق کے نصیحت ادا کر دیا, جتنے بھی ظلمات کے پردے تھے وہ آپ نے چاک کر دیا. یہ الفاظ سننے تھے تو ایک سائن آف ریلیف ملا ہوگا اللہ کے رسول کو کہ یہ رسالت کی جو فرض منصبی تھا میں نے یہ ادا کر دی, یہ لوگ قبول کر رہے ہیں. پھر آپ نے اللہ کو گواہ بنایا, اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, اللہ تو گواہ رہے یہ قبول کر رہا ہے. اور پھر یہ رسالت کی ذمہ داری اب یعنی بائی پروکسی اب یہ رسالت ہے کہ جو کہ اس امت مسلمہ کے ذریعے سے چل رہی ہے، کیونکہ اللہ کا پیغام ہے بندوں کے درمیان، لنک میں درمیان میں یا تو نبی ہوتے تھے، اب خاتم النبیین کون ہے؟ اللہ کے رسول، اب نبی کوئی نہیں آنے، اب یہ پیغام پہنچے گا کس کے ذریعے سے؟ اس امت کے ذریعے سے کہ جس میں میں اور آپ شامل ہیں، ہمارے کندھوں پر یہ فرض کے درجے میں ذمہ داری، اس کا احساس آج ہمیں نہیں. اللہ کے رسول حجت الوداع کے موقع پہ اب فرما رہے ہیں اللہ کو گواہ بنا کر کہ فل یبلغ الشاہد الغائب، اب یہاں جو موجود ہیں وہ پہنچائیں آخری انسانیت اپنی اپنی حیثیت. اور آپ نے بخاری کی روایت میں جو کوالیفیکیشن ہے پہنچانے کی وہ بھی متعین کر دی کہ بلغوا انی بلغ آیا، پہنچاؤ میری طرف سے اور مائی بہاف چاہے تمہیں ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، ایک آیت سیکھو اور سکھاؤ، بہترین انسان اس کو قرار دے دیا جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ اس حدیث کا بھی مزداد بنا دے، دائی قرآن بن کر ہمیں اس دنیا میں رہنے کی توفیق دے، اور اسی دائی قرآن بن کر ہمیں اس دنیا سے اٹھا. تو بہرحال یہ ہے کہ ہم لازمن پوچھیں گے ان سے، اور یہ پوچھے جائیں گے قریش مکہ، یہ آج یعنی اللہ کے رسول کے دور میں کس طرح سے یہ ٹھیکیدار بن رہے تھے ملت ابراہیمی کے، کہ بھئی ہم ہیں ملت ابراہیمی کے ورثہ اور ہم جانتے ہیں کہ دین کیا ہے. لہٰذا کہہ دیا گیا کہ لکم دینکم ولی دین، تم سمجھتے ہو کہ تمہارا کوئی دین کوئی نظام ہے تو تمہیں مبارک ہو، اللہ کو جو بھی دین قبول ہے وہ تو وہ ہے کہ جو اللہ نے اللہ کے رسول کو عطا فرمایا. لہٰذا یہ ہے کہ پوچھا جائے گا روز قیامت، اس سے پہلے اپنی روش درست کر لیں. آج تمہاری روش یہ ہے کہ تم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مار رہے ہو، وہ یعنی ایک بندہ کہ اللہ کے رسول کا جانشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس نے زبان سے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا اور تم اس پر کوڑے برسا رہے ہو. پوچھے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ حباب بن ارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تمہارے لیے یعنی ان کے لیے تمہارے پاس جو ہے وہ انگاروں کا بستر ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم سے یہ ظلم کیوں کیا تم. آج عافیہ بہن پر جو ظلم امریکہ کر رہا ہے پوچھا جائے گا یعنی ان سے بھی، اور اللہ کی پکڑ سے کوئی بچنے والا نہیں. جس طرح سے افغانستان پر یعنی دشمنوں نے اور ہم اس کا وسیلہ بنے، ہم اس کے لیے ہم نے راہ ہموار کی، اپنے مسلمان بھائیوں پر امریکہ نے جس طرح سے ڈیزی کٹر برسائے، جو ظلم و ذاتی ابو غریب جیل گوانتانامو بے میں ہوئی، مطلب یہ ہے کہ یہ سارے جو بھی ٹھیکیدار بنتے تھے ویل سویلائز نیشنز، سب سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اور یہ ہے کہ رسولوں سے بھی پوچھے گا. فلانا قشن علیہم بعلم، پس ہم لازمن ان کے سامنے ان پر احوال بیان کریں گے بعلم، اپنے علم کی بنیاد. اندازہ کیجیے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم لازمن ان کے احوال بیان کریں گے اپنے علم کی بنیاد پر، ہمیں کسی علم کی ضرورت نہیں. ہوا ماں کو مئی نہ ماں کن تم، اللہ کی ذات تو ہر جگہ ہے کہ جہاں تم ہوتے ہو، تو تمہاری تو ایک ایک ادا سے اللہ واقف. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کرامن کاتبین نوٹنگ کر رہے ہیں، یہ معاذ اللہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ نوٹنگ کر کے اللہ کے سامنے روز قیامت رکھیں گے تو پھر اللہ کے علم میں معاذ اللہ باتیں آئیں گی ہماری، اور اس کے مطابق پھر اللہ کوئی فیصلہ کر سکے گا. معاذ اللہ سما معاذ اللہ، یہ کوئی تصور بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ تو جو بھی یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے علم کی بنیاد پر ان کو احوال سنا دیں، ہمیں سب معلوم، علیم بذات صدور ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ جو کرامن کاتبین بیٹھے ہیں یہ حجت تمام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی عذر نہ رہے. اور یہ ہے کہ صرف علم نہیں بلکہ شواہد ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ پیش کر دے. قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آتے یہ زمین یہ اپنی جو بھی راز ہیں وہ اگل دے کہ اے اللہ اس بدبخت نے اس مجرم نے اس زمین کے میرے اس حصے پر یہ یہ جرم ہیں کہ جو کہ کیے تھے، یہ ہاتھ پاؤں یہ کھالے ہیں کہ جو کہ بولیں گی گواہیاں دیں گی لوگوں کے خلاف کہ انہوں نے ہمارے ذریعے سے یہ برے کام کیے. لہذا یہ ہے کہ علم کی بنیاد پر ہم ان کو احوال سنائیں گے، اور ذرہ برابر بھی کوئی نیکی یا بدی کی ہوگی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. مما کنہ غائبین، اس لیے کہ ہم غائب نہ تھے، ہر چیز کے جاننے والے. بڑی قیمتی آیت آ رہی ہے، بڑی اہم آیت آ رہی ہے. بل وزن یوم اذن الحق، اب اس کے بھی تین معنی کیے گئے ہیں، یعنی بل وزن یوم اذن الحق، اس دن یعنی قیامت کے دن وزن حق پر مبنی، یعنی جو وزن قائم ہونے ہیں یعنی اعمال کو تولا جائے گا، ایک میزان عدل ہے کہ جو کہ قائم ہونا ہے. اب اس کی کیا کیفیت ہے وہ ہمارے تصور سے بھی ماورا ہے. لہذا یہ ہے کہ وہ میزان قائم ہوگا، اور اس میزان کا قائم ہونا بالکل برحق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. تو ایک مفہوم تو یہ ہے کہ وہ میزان عدل اس کا قائم ہونا بالکل برحق ہے، اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی وزن ہونا ہے بالکل ٹھیک ٹھیک ہونا ہے، یعنی آج تو انسان کے جو بھی وزن کرنے والے آلات ہیں اس میں تو بہت ڈنڈیاں ماری جا سکتی ہیں اور ماری جا رہی ہیں، لیکن یہ اور اس میں نقص بھی ہیں کہ جو کہ آ سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو بھی میزان ہوگا وہ بالکل حق پر ہوگا، بالکل ٹھیک ہوگا، اس میں کوئی ایسی بات نہ ہوگی کہ جو نیک عمل ہے اس کو اس کے وزن سے کم کر کے اور یعنی اس کو گناہ میں جو ہے وہ شامل کر، نہیں قطن میں، تو وزن ہوگا بالکل ٹھیک ٹھیک. اور تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ وزن دار جو ہوگا اس دن، جو وزن رکھنے والا ہوگا وہ حق اعمال ہوں گے، یعنی یہ ہے کہ یعنی میزان عدل قائم ہی نیک اعمال کا ہی ہوگا. یعنی ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اصل جو میزان ہے یعنی وزن ہوگا وہ نیک اعمال دیکھا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کہ کون سا عمل کتنا جو ہے وہ وزنی. بہرحال یہ ہے کہ اب یہاں پر ایک خیال ذہن میں آتا ہے کہ بھئی یہ جو بھی اعمال ہیں ان کا وزن کیسے ہوگا، یعنی وزن تو ہوتا ہے ان چیزوں کا کہ جو کہ جن کا جسم ہوتا ہے اس کا کوئی سٹرکچر ہوتا ہے، یعنی یہ موبائل ہے اس کا کوئی وزن ہے، میزان میں ترازو میں رکھ کر سمجھ میں آتا ہے اس کا ایک سٹرکچر ہے، اس کی ہیئت ہے، حجم ہے، لیکن اعمال کا تو کوئی جسم ہی نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو کہ علی کل شئ قدیر، ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے. لہذا یہ ہے کہ اس اللہ کو جو ہر چیز پر قادر ہے تم اپنے اوپر رکھ کر اس کو قیاس مت کر دو. تم ہو کہ جو کہ پابند ہو، مقید ہو، بہت ساری چیزوں کے رحم و کرم پر ہو، اللہ کو تو کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو کرنا چاہے فعال لما یوری، جو چاہے کر گزرنے والا، کن کہتا ہے وہ چیز ہو جاتی. لہذا اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کا بھی وزن کر سکتا ہے کہ جو کہ جسم نہیں رکھتے، اس پر ہمیں کامل یقین جو ہے وہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کی دولت عطا فرمائے. اور آج کی سائنسی دور میں یہ کوئی سمجھنا بڑا مشکل کام ہے. آج تو یعنی کچھ سالوں پہلے کہ جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے ان چیزوں کا ویٹ کرنا، وہ آج اتنے تھرمامیٹرز ہیں، یعنی ٹمپریچر جو ہے وہ اس کو جج کیا جا رہا ہے، اس کی پیمائش کی جا رہی، ہوا کو ویٹ کیا جا رہا ہے، یعنی ایسے ایسے حالات بن گئے ہیں، بال کی اسپیڈ کو جو ہے وہ میجرمنٹ کی جا رہی. مطلب اب انسان اس درجے پر پہنچ گیا تو جو اللہ کلی شہین قدیر ہے اس کے حوالے سے یہ ذہن میں خلجان آیا کہ بھئی یہ کیسے ہوگا، وزن کیسے ہوگا، وزن ہونا ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ فقہا نے تو یہ غور و فکر کے نتیجے میں یہ بات بھی بیان کی کہ واقعتاً اعمال کو اس دن مجسم پیش کیا جائے، جسم ہے کہ جو کہ دے دیا جائے. جس طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مال کی زکات نہیں دی، جس نے مال کی زکات نہیں دی تو یہ مال جو ہے وہ ایک زہریلے سانپ کے مانند جو ہے وہ اسے ڈسے گا. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات پر کامل یقین عطا فرمائے کہ وہ میزان جو بھی ہو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ میزان قائم ہوگا، اعمال دیکھے جائیں گے. اب ممکن ہے کہ بہت یعنی اہل ایمان بھی بڑے بڑے اعمال کر کے گئے ہوں، لیکن ان اعمال میں دنیا میں ریاکاری شامل ہو جائے تو وہ بڑے بڑے اعمال زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائیں گے. قرآن میں آتا ہے کہ ہم ان کے اعمال کی طرف بڑھیں گے، نیک اعمال کی طرف، اور انہیں ٹھوکر مار کر جو ہے وہ ہوا میں اڑا دیں. کوئی حیثیت نہیں ہوگی ایسے اعمال کی کہ جس میں دکھاوا ریاکاری ہے کہ جو کہ شامل ہوگا. اور بہرحال یہ ہے کہ بعض احادیث میں تو یعنی میزان کے حوالے سے بعض چیزوں کا بھی تذکرہ آتا ہے. یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ، بہت جلیل قدر صحابی ہیں، روشن ستارے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مناقب میں، ان کی فضیلت میں ایک موقع پر وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی درخت پر ان کو چڑھایا کچھ چیز توڑنے کے لیے، تو ہوا چلی تو ان کی پنڈلی سے جو ہے وہ چادر سرکی. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پنڈلیاں تھیں نا بڑی یعنی کمزور تھیں، بڑی پتلی تھیں، تو لوگ جو ہے وہ ہنسنے لگے پنڈلیاں دیکھ کر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو ڈانٹا کہ تم ہنس رہے ہو ان پنڈلیوں پر، ان پتلی پنڈلیوں پر، لیکن قسم ہے اس ذات پاک کے کہ جس کی قبضے میں میری جان ہے، کہ یہی پنڈلیاں میزان عدل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ احد پہاڑ کے برابر ہوں. یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی مناقب میں یہ فرمان اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کمزور پنڈلیاں روز قیامت میزان عدل میں یہ احد پہاڑ کے برابر ہوں. اسی طرح سے وہ بخاری امام بخاری رحم اللہ نے جو کتاب بخاری ہے اس کا جو اختتام کیا ہے وہ بخاری کی کس روایت پر کیا ہے اس میں بھی یعنی دو کلمات کا تذکرہ آتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمتانی دو کلمے ایسے ہیں خفیفتانی علی اللسان یعنی جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں ثقیلتانی فی المیزان اور اللہ کی جو میزان عدل ہے ان میں بڑے بھاری ہیں حبیبتانی الی الرحمن اور رحمان کو بڑے محبوب ہیں. اور وہ کیا کلمات ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ کلمات ہیں کہ جو میزان عدل میں بڑے بھارے ہیں. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے یہ سب سے زیادہ اس کا وزن ہوگا میزان عدل میں روز قیامت لا الہ الا اللہ اس کے لیے بھی بات آئی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جس طرح سے ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ سبحان اللہ کلمہ سبحان اللہ یہ اللہ کی معرفت کے میزان کو آدھا پور کرتا ہے اور کلمہ الحمدللہ اس میزان معرفت کو اللہ کی وہ پورا کر دیتا ہے فل کر دیتا ہے. تو یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کے کلمات میں بہرحال یہ کہ یہ میزان ہے کہ جو کہ حق پر مبنی قائم ہونا ہے روز قیامت. فمن ثقلت موازینہ اب دو ہی نتیجے ہیں. فرمایا کہ جس کے نیکیوں کا پلڑا ہے کہ جھوکے بھاری ہو گیا اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے اللہم اجعلنا منہم. فرمایا جا رہا فاولائک ہم المفلحون یہی ہیں پس یہی ہیں کہ جھوکے پلا پانے والے. لیکن اس کے برعکس ومن خفت موازینہ کہ جن کا نیکیوں کا پلڑا وہ ہلکا ہو گیا فاولائک الذین خسروا انفسہم یہی پس یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا بما کانوا بآیاتنا یظلمون با سبب اس کے کہ جو ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے. ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرنا کیا ہے اللہ کی یہ آیات یہ قرآن اس کو مانا جائے لیکن اس کی ایک نہیں مانی جائے یہ ظلم ہے کہ نہیں. قرآن ہماری زندگیوں کے ہر شعبے کو تبدیل کرنے آیا تھا لیکن یہ ہے کہ ہم یعنی رہنمائی حاصل کریں قرآن کو چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے آئی ایم ایف کو اپنا قبلہ بنائیں امریکہ برطانیہ کو قبلہ بنائیں تو برحال یہ اللہ کی آیتوں سے ظلم ہے کہ نہیں. قرآن کو صرف باعث شفاعت ہی ہم سمجھ لیں کہ بس جو مرے گا تو اس کے لیے کچھ پڑھ دیں گے اور اسحال کر دیں گے اسی لیے فقط قرآن آیا تھا صرف شادی بیاہ کے موقع پر دلہن کے اوپر سے سائے میں گزار کر اس کو اور یعنی کبھی دیکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی اس شادی بیاہ میں بھی قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کی گئی لیکن صرف قرآن اس لیے آیا تھا سونے کے تاروں سے سجانے کے لیے چاول کے دانوں سے لکھے اور میوزیم میں سجانے کے لیے نہیں بھائی یہ تو قرآن دلوں میں اتارنے کے لیے آیا تھا زندگیاں تبدیل کرنے کے لیے آیا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہماری آیتوں پر جو ظلم کرتے تھے انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا. اور دیکھیں سورہ کہف کی جو آخری آیات ہیں نا اس میں بھی دیکھیں الفاظ کیا ہیں فلا نقیم لہم یوم القیامت بزن یعنی ایک تو ہے ان وہ لوگ کہ جن کے لیے میزان قائم ہوگا دیکھے جائیں گے کہ ان کا پلڑا کون سا بھاری لیکن کچھ ایسے بد نصیب ہیں کہ جن کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزن ہم وزن بھی قائم نہیں کریں. اور یہ کون لوگ ہیں اب ذرا شروع سے وہ آیت پڑھے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون سنا یعنی یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کی ساری سعی اور جہد وہ دنیا کی زندگی میں کھپ گئی کوئی آخرت کے لیے قرآن کے لیے وقت نہیں ساری سٹرگل جو ہے وہ دنیا اس کی ایگزیبیشن بینک بیلنس کو بڑھانا معیار زندگی بلند کرنا بس یہی ٹارگٹ تھا پوری زندگی. تو لہذا یہ ہے کہ یہی سب سے زیادہ خسارے میں اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہی وہ کافر ہے کہ جن کے لیے ہم میزان بھی قائم نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ اس رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ اب آخری آیت میں شکر بجا لانے کے لیے ایک غیرت دلائی جا رہی ہے کہ ذرا غور کرو یہ اتنی آسائشوں میں تم ہو دنیا میں کیا کچھ کرنے والے ہو کتنی معیشت کے سامان تمہارے لیے ہیں کون دینے والا تمہارا کتنا اختیار ہے اس میں تمہارا غور کرنے والی بات ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ اور یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں تمکن عطا فرمایا یعنی کیا کچھ نہیں کیا. جو بھی قوموں کے تذکرے آ رہے ہیں, ایسی زور آور قومیں, من اشد منا قوا کے نعرے لگانے والے, یعنی کس طرح سے پہاڑوں میں تراش کر جو ہے وہ گھر بنانے والے قوم سموت, اور لمبے لمبے کٹ کاٹ والے, بڑی بڑی ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے انہیں دی اپنے اپنے زمانوں میں, ٹیکنالوجی کام نہیں آئی. تو بہرحال یہ ہے کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے تمکن عطا فرمایا, وجعلنا لکم فیہا معائش, اور ہم نے تمہارے لیے بنائے ہیں اس زمین میں معیشت کے سامان. لیکن یہ ہے کہ تقاضا کیا تھا کہ تم اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لاؤ, لیکن آخری الفاظ کیا ہیں, قلیلم ما تشکرون, لیکن بہت کم ہو کے جو کہ تم شکر بجا لاتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر کامل یقین عطا فرمائے اور پوری زندگی اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کی روش ہمیں اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نافرمان قوموں کی جو بھی نافرمانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں سب کو محفوظ فرمائے, اپنے غضب سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.